حضرات، بعض فنی خرابیوں کی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ کے شروع کے 5 منٹ ریکارڈ نہیں ہو سکے ہیں، اسی طرح اختتام پر بھی ٹیپ ختم ہو جانے کی وجہ سے آخری 4-5 منٹ بھی ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ شکریہ۔
یہ اعتراض تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ویلڈ ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر تو مجھے کوئی سیاسی انداز کی گفتگو کرنا ہوتی کہ میں حکومت کے خلاف غم و غصہ اور فلاں کے خلاف غم و غصہ اس کا اظہار کرتا تو وہ باتیں زیر بحث آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو ذکر کیا تھا تو زیادہ عوام کا ذکر کیا تھا، اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ خاص طور پر یہ جو دیکھنے میں آیا کہ اس عید الفطر کے موقع پر جوان لڑکیوں نے بازاروں میں جا کر جوان لڑکوں سے مہندیاں لگوائیں، اب یہ چیز وہ ہے کہ جو ہماری شریعت، ہماری روایت، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، اس سب کے اعتبار سے کم میرے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ شریعت کے مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ اگر تو کچھ تھوڑی سی بھی رفتار کے ساتھ شریعت کی طرف آ رہا ہوتا معاملہ تو چلیے رفتار کی کمی کا شکوہ کیا جاتا، لیکن یہ کہ رخ تو نظر آتا، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ بالکل اس کی مخالف سمت میں دھارا بہ رہا ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاملہ دو طرفہ ہے، عوام کا یہ حال ہے، تو صرف ذکر کیا تھا کہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ، اس وقت تو میں نے نہیں کہا تھا، اب کہہ رہا ہوں کہ خواتین یونیورسٹی کا معاملہ نہ معلوم کتنے سال ہیں اور وہ بیت گئے ہیں، لیکن وہ تجویز جو ہے وہ زیر عمل نہیں آ سکتی۔ آگے بڑھ کر یہ کہ 3 ایجل لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کے مخلوط کیمپ لگائے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرف سے وہ وشیس سرکل جو میں نے کہا تھا کہ ایک دائرہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ گول سیڑھیاں جو ہیں وہ اوپر چڑھتی چلی جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے یا جو بھی کار پر دادان حکومت ہیں ان کے اقدامات سے تقویت حاصل ہو رہی ہے اور عوام کو اس سے ہمت بڑھ رہی ہے اس رخ پر آگے آنے کی، ذرائع ابلاغ جو ہے وہ بھی ان کو اسی سمت میں لا رہے ہیں، پھر عوام جو ہے اس سمت میں اور آگے زقن لگاتے ہیں۔ تو جیسے کہ معاشیات میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا قانون ہے، عوام میں جو پیاس پیدا ہو جائے گی پھر ذرائع ابلاغ جو ہے ان کی پیاس کی تشفی کے لیے وہ مواد اور دیں گے، اس طریقے سے یہ ہے وہ ایک وشیس سرکل کے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اس سمند میں جو آخری بات ہو رہی تھی، میں جو ابھی عرض کر رہا تھا وہ بات پوری کر لوں کہ مجھے اگر تو کوئی سیاسی انداز کی تقریر کرنی ہوتی تو میں آپ سے کچھ نہ کہتا، اس لیے کہ عام طور پر چاہے سیاسیین جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہوں چاہے حکومت کے خلاف، وہ کبھی عوام سے یہ نہیں کہا کرتے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے یا تمہارے اندر یہ کوتاہی ہے، وہ عوام سے ہٹ کر اگر موافقین حکومت ہے تو اپوزیشن کے لوگوں پر برسیں گے، اور اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں تو حکومت کی پالیسیوں کو زیر تنقید لائیں گے، لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے اولین مخاطب آپ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا تھا فاصلے طے کر کے یہاں آتے ہیں، یہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اوسطن 5 میل کا سفر طے کر کے یہاں کا ہر نمازی آ رہا ہے، تو جو لوگ اتنی مشقت جھیلتے ہیں اس گرمی کے موسم میں اس وقت آ کر یہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ جو آخری وقت میں بھیڑ آئے گی وہ شاید آتے ہیں وقت کی مناسبت کے اعتبار سے، ورنہ انہیں سننا سنانا کچھ نہیں ہوتا، میں ان سے بھی، مجھے براہ راست بحث نہیں ہے، مجھے بحث آپ حضرات سے ہے کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں سب سے پہلے آپ سے خطاب کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ہمارا رخ کیا ہے، ہمارے اپنے گھروں کا انداز کیا ہے، ہماری اپنی بہنوں بیویوں بیٹیوں کے حالات کیا ہیں، ہمارے ہاں پردے کی طرف کوئی قدم اٹھ رہا ہے یا یہ کہ معاشرے کے رنگ میں ہم مزید کچھ رنگے چلے جا رہے ہیں، یہ چیز ہے اصل میں کہ جو میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ جیسا کہ عرض کیا کہ کچھ میرا انداز جو ہے وہ تخت بھی ہو گیا تھا کہ دوباروں کتنے حضرات ہیں وہ یہاں آتے ہیں تکلیفیں جھیلتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ زمیں جنبت دا جنبت گل محمد، وہ جس لہج پر ہیں، جس ڈگر پر ہیں، جس روش پر ہیں، اس میں کوئی تبدیلی لانے کے کوئی آثار کم سے کم سامنے نہیں آ رہے۔ تو جو آخری آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، میں آج پھر اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا پچھلے جمعے جب یہ آیت اچانک میرے سامنے آئی کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آج نازل ہوئی ہے اور ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہمارے حالات پر اس درجے اس کا انطباق ہے. اسی لیے میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی ہے حضور کے انتقال پر، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افعیم مات او قتل انقلت تم اللہ قاب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت 8 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو رہا ہے. یہ آیت سورہ آل عمران میں ہے، سن 3 میں وہ نازل ہوئی ہے. تو 8 سال سے یہ آیت حضرت عمر تلاوت کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اس مضمون کا جو رخ سامنے آیا اس دن حضرت ابو بکر نے جب حوالہ دیا آیت کا، تو چونکہ حضرت عمر کے میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ آیت آگے نازل ہوئی. تو بالکل اسی طرح کا احساس تھا کہ ہم اگر اپنے حالات پر غور کریں، ہم مسلمانان پاکستان، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت شاید 100% ہم پر چسپا ہو رہی ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. ذرا یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں تمہیں دبایا گیا تھا، یعنی تم پر غلبہ تھا دوسروں کا، وہ تمہیں دبائے ہوئے تھے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں اصل خطاب کس سے ہو رہا ہے. جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہے ہیں وہ واقف ہوں گے کہ میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے تو تاویل خاص پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا، وہ خاص حالات، وہ خاص تاریخی پس منظر، وہ جو اولین مخاطب تھے ان آیات کے، جن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے ان میں کیا ان کا مفہوم تھا کہ جو سامنے آیا، یہ تاویل خاص ہے. پھر یہ ہے کہ الفاظ کے عموم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اصل اعتبار قرآن مجید کی تفسیر و تاویل میں الفاظ کی عمومیت پر کیا جائے گا، نہ کہ اس کے خاص سبب نزول پر. میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سبب نزول یا نزولی پس منظر اسے میں کہوں گا، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر آیت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، پھر اس کی جنرلائزیشن ہے، اس کے الفاظ کے عموم سے جو ہدایت نکلتی ہو ابدی. تو یہ آیت جو ہے ذہن میں رکھیے کہ اس کے اصل مخاطب ہیں مہاجرین. نازل تو ہو رہی ہے سورہ انفال میں، سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، یعنی سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور سن 2 ہجری میں اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ مہاجرین، جو مکے سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. پچھلی مرتبہ میں نے ان آیات کے ساتھ ہی حوالہ دیا تھا سورہ آل عمران کی 3 آیات کا بھی، اس میں جو اصل خطاب ہے وہ انصار سے ہے، انصار مدینہ سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ حضور کے مدینہ تشریف آوری سے جو سب سے بڑا احسان اللہ نے کیا ہے انصار پر، وہ یہ کہ ان کے مابین جو قدیمی دشمنی چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج کی، خاندانی اور قبائلی عداوت اور دشمنی، اور تقریباً 1 صدی تک ان کے مابین قتل اور غارت گری، جیسے ہمارے ہاں اب بھی ہوتا ہے قبیلوں کے اندر، ابھی یہ بگٹی اور مری قبیلوں کی صلح ہوئی ہے، نہ معلوم کتنے عرصے سے ان کے مابین وہ ایک حالت جنگ جو ہے وہ جاری تھی. اسی طریقے کی ان دو قبیلوں کے مابین بھی عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی نسلاً بعد نسل. تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی احسان فرمایا انصار مدینہ پر، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں ذریعہ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قدیم ان کی دشمنی اور عداوت جو ہے اس کو ختم کر کے، اس کنتم اعداءً فألف بین قلوبکم، یاد کرو جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو اللہ نے تمہارے مابین محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. یہ تو ایک خاص احسان تھا کہ جو انصار مدینہ پر ہوا ہے. اس آیت میں کہ جس پر گفتگو پچھلے جمعے بھی ہوئی اور اب پھر ہو رہی ہے، اس میں خاص طور پر احسان کا ذکر ہے کہ جو مہاجرین پر ہوا ہے. فرمایا کہ تم مکے میں بہت قلیل تعداد میں تھے، کفار تم پر غالب تھے، وہ تمہیں دبائے ہوئے تھے. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے اور زمین میں تمہیں دبایا ہوا تھا، دبے ہوئے تھے، تم پر دوسروں کا غلبہ تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اتک نہ لے جائیں، اس لیے کہ ایک کیفیت ایسی خوف کی تاری تھی. آپ اندازہ کریں جب حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا مکہ مکرمہ میں جو دار الندوہ تھا، تو اب باقی دوسرے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قریش کے سب سے اونچے گھرانے کے فرد بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ تو گویا کہ اس وقت تم ایک حالت خوف میں تھے اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فآواکم، اب یہاں سے اللہ کے احسانات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی مدینہ منورہ کو تمہارے لیے پناہ گاہ بنا دیا. مدینہ میں کس طریقے سے حضور کا استقبال ہوا ہے اسے یاد کیجئے، جو مہاجرین آئے ہیں کس طرح انہیں مدینہ نے جذب کیا ہے اپنے اندر، وہ مواخات کے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی. انصار اور مہاجرین کے مابین جو بھائی چارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس کی جو کیفیت ہے اس کو یہاں پر ذہن میں رکھیے. تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے، اپنی مدد جو ہے وہ تمہیں پہنچائی. خاص طور پر غزوہ بدر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت کہ 313 اور تقریباً نہتے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. چنانچہ جن حضرات نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ ہمیں قافلے کی طرف پہلے چلنا چاہیے، تو ان کے حق میں یہ دلیل بھی تھی کہ ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں، کم سے کم یہ کہ قافلے پر حملہ کریں گے، صرف 50 اس کے ساتھ محافظ ہیں، تو 50 افراد کے لیے ہتھیار تو ہمیں وہاں پہنچ جائیں گے. یہ حالت ہے نہتے ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں فتح سے دوچار کیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہترین رزق بہم پہنچایا. اب یہ فراوانی رزق کی اور جو بھی مسلمانوں کے لیے کشادگی جو ہے مدینے کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئی، ان تین احسانات کا ذکر کر کے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اب یہاں ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے اور اپنے حالات پر نظر ڈالیے. میں اب ان لوگوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ نوجوان ہماری نسل کے جو پارٹیشن کے بعد ہی جو پیدا ہوئی ہے یا جس نے ہوش سنبھالا ہے پارٹیشن کے بعد، جنہیں ہندوستان کے حالات کا علم نہیں، پھر یہ کہ آمد و رفت جو ہے وہ اس درجے اس کی راہ میں مشکلات حائل رہی ہے کہ ہم میں بمشکل چند لوگ ہوں گے اس مجمع میں کہ جنہیں ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا ہو اور جنہوں نے وہاں کے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لیکن جن لوگوں کو وہ پس منظر یاد ہے وہ ذرا یاد کریں کہ حالت کیا تھی، ہم کس طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے. پاکستان کی اس پوری تحریک کا اصل جو ہے محرک، وہ تو وہی خوف کا جذبہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے شدید اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بڑی قوم اسے معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کرے گی، وہ بڑی قوم اس کی ثقافت اور تمدن کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی، وہ اس کے تشخص کو فنا کر دے گی، وہ اسے اپنے اندر جذب کر لے گی. یہ اصل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کو سب سے زیادہ سپورٹ جو حاصل ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا سرکاری ملازمین سے حاصل ہوئی. سرکاری ملازمین ہر محکمے میں یہ دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ہندو جو ہے وہ انہیں اریڈیکیٹ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے کہیں بھی کوئی ترقی کے مواقع نہیں ہے. کوئی چپراسی بھی مسلمان اگر ہے تو وہ ہندوؤں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے کہ یہاں کیوں ہے. اسی طریقے سے ہر کاروباری مسلمان یہ محسوس کرتا تھا کہ چاہے ہندو سیٹھ جو ہے وہ لاکھوں کا سامان لے کر دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان کو پنواڑی ہے کھوکھا لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پنواڑی بھی ان کی نگاہوں میں کھٹکتا تھا کہ یہ کیوں ہے، یہ بھی اگر یہاں سے چلا جائے تو لے کر. یہ اصل میں وہ حالات تھے کہ جن کی وجہ سے اس تحریک پاکستان کو تقویت حاصل ہوئی. بلکہ میں نے ایک بات ایک مرتبہ لکھی تھی، آج میں آپ سے بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سے علماء جو میں جن کے خلوص پر پختہ یقین رکھتا ہوں، ان کی للہیت، ان کا خلوص، ان کا تقویٰ، ان کا تدین، یہ سب میرے نزدیک ہر شک و شبے سے بالا تر ہے، لیکن وہ آخری وقت تک مسلم لیگ کے ساتھ نہیں آ سکے یا کانگریس کے ساتھ رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ میرے نزدیک یہی تھی کہ عام مسلمان جس طریقے سے ہندو کی دشمنی کا تجربہ کر رہا تھا معاشی میدان میں، اس طرح کا کوئی تجربہ ذاتی طور پر انہیں نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ علماء کا کوئی مقابلہ جو ہے معاشی میدان میں ہندو سے نہیں تھا. علماء مساجد میں بیٹھے ہیں تو ان کا معاملہ مسلمانوں ہی سے ہے, مسلمانوں ہی کے چندوں سے. بہرحال جو بھی ان کی خدمت ہو رہی ہے وہیں سے ہو رہی ہے, کہیں بھی ان کا کوئی مقابلہ ہندو کے ساتھ نہیں تھا. تو وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جوتا جس کو کاٹ رہا ہو اسی کو پتا چلتا ہے کہ جوتا کاٹ رہا ہے, دوسرے کو کیا پتا لگے گا. تو عام مسلمان محسوس کر رہا تھا کہ ہندو کس طریقے سے اس کے گرد معیشت کے دائرے کو تنگ سے تنگ تر کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن ہمارے علماء کو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ان کی کہیں کمپٹیشن, ان کے کہیں کسی میدان کے اندر مسابقت کا معاملہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھا, لہذا وہ ان کے ڈنک کو محسوس نہیں کر پائے. اس کے اندر جو زہر تھا اس کا احساس صحیح طور پر وہ نہیں کر سکے. ورنہ یہ ہے کہ قطن میں کسی درجے میں بھی, اگرچہ اس وقت جو بھی گرما گرمی تھی بحث کی اور ہو جایا کرتی ہے, سیاست کے میدان میں جب بھٹی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو پھر جو کیچڑ ایک دوسرے پر اچھلتا ہے وہ تو معلوم ہے سب کو. اس وقت اگر یہ کہا گیا کہ یہ ہندو کے زر خرید ہیں, اور دوسری طرف اگر یہ کہا گیا کہ یہ سب انگریز کے پٹھو ہیں اور یہ در حقیقت انگریز کی وفاداری میں یہ ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں, تو یہ میرے نزدیک اس وقت کی گرما گرمی ہے بحث کی, کہ جن باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. لیکن بہرحال میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان علماء کے تقوی, خلوص, تدین للہیت, اس پر مجھے ہرگز کوئی شک نہیں. میں ان کو اس معاملے میں شک سے بالا تر سمجھتا ہوں. بھائی ہما مجھے اختلاف ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اندازہ صحیح طور سے نہیں ہو پایا ہندوؤں کی چکنی چپڑی باتیں اوپر اوپر سے یہ زبان پر ان کے رام رام ہو اور بغل میں چھری ہو, اس کا اندازہ وہی کر سکتا تھا کہ جس کو اس کا کوئی تجربہ ہوتا تھا اور عوام کو تجربہ تھا. تو اب یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ کو آپ پڑھیے تو وہ پوری کیفیت جو ہے اس خوف کی کیفیت, اس لیے کہ بہرحال ایک دور تو وہ تھا ہمارا جبکہ ہم یہاں اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی حکمران تھے, وہ دور اور تھا, اس میں تلوار کی طاقت چل رہی تھی, مسلمانوں کی وہ جو ایک عسکریت ہے وہ غالب تھی ہند پر, ہندوستان کی عظیم اکثریت ہندوؤں کی جو ہے ان کے تابع تھی. لیکن انگریز کے آنے کے بعد وہ جب دور شروع ہوا ہے جسے ایک انگریز گورنر جنرل کے حوالے سے وہ الفاظ شاید آپ کو یاد ہو کہ ول یو بی گورنڈ بائی دی سورڈ اور بائی دی پین, تو جب وہ دستوری قسم کی حکومت یہاں شروع ہوئی تو وہاں تو فیصلہ کن چیزیں وہ تعداد تھی اور تعداد ہندوؤں کی زیادہ تھی. اگر ووٹ کی بنیاد پر حکومت بننی ہے, ووٹ کے بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں, تو ہندوؤں کو بڑی تین گنا اکثریت حاصل, اور ہندو بیدار, چوکس, چوکنا, منظم, پھر یہ کہ ان کے اندر ایک انتقامی جذبہ شدید, اور یہ فطری جذبہ ہوتا ہے کہ جو قوم آپ پر حکمران رہی ہو اس قوم کے خلاف جذبات اندر ہی اندر پرورش پاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ لاوا پھٹتا ہے. تو وہ انتقامی جذبہ کہ جو ان الفاظ کی شکل میں اندرا گاندھی کی زبان پر آیا کہ جب ڈھاکہ کا سقوط ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کس کے ہاتھوں شکست کھائی ہوئی تھی انہوں نے, کس نے کس سے شکست کھائی تھی اور کس نے کس سے بدلہ لیا. تو یہ اندرا گاندھی کی زبان پر الفاظ آئے تو اس سے عام ایک ہندو جو فرقہ پرست ہندو کہلاتا ہے اس کا کیا اندازہ ہوگا, اس کو آپ تیاس کنج گلستان من بہار بھرا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے تحت ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا, گویا کہ ایک حفاظت حاصل کرنے کے لیے, تحفظ بہم پہنچانے کے لیے, ہندوؤں کے اس خوف سے کسی طریقے سے نجات پانے کے لیے. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, وہ اقلیت کا مسئلہ اور اکثریت کا خوف, مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس, اور تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے, لوگ تمہارے تشخص کو ختم کر دیں گے, لوگ تمہاری زبان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہندو اور اردو کے درمیان اس وقت ایک جنگ چل رہی تھی, شدی کی تحریک چل رہی تھی, اندیشہ یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے اختیار ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر یہ اسکیمیں جس طرح چلیں گی. انگریز کے زمانے میں شدی کی تحریک چل رہی ہے اور یہ ریکلیم کرنے کے بڑے دعوی کر رہے ہیں کہ یہ جتنے مسلمان یہاں ہیں ہندوستان میں, ان میں سے بہت قلیل تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں, سب یہیں کے لوگ ہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہم انہیں ریکلیم کریں گے, ہم انہیں واپس لائیں گے اپنے اس آبائی مذہب میں. یہ ان کے عزائم تھے. تو یہ تھی وہ کیفیت کہ جس میں ہم نے چاہا کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی خطہ زمین دے دے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے کہ وہاں ہماری حکومت ہو, ہمارا اختیار ہو, ہماری مرضی چلے, ہم اپنی روایات کے مطابق, اپنے تہذیب کے مطابق, اپنے دینی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی وہاں زندگی کے نظام کو سوار کریں. تو فرمایا فَآوَاكُمْ اب میں یہاں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آواکم اللہ نے تمہیں پناہ دی، اور میں اپنا یہ یقین بیان کر چکا ہوں کئی بار کہ پاکستان اللہ نے بنایا، اس میں در حقیقت نفی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کے لیے کوشش کی مسلم لیگ نے، کی اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر مسلم لیگ تو خیر ایک بڑا سا نام ہے، میرے نزدیک ایک شخص جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ بقیہ پوری مسلم لیگ کے مقابلے میں بھاری ہے، تو یہ اس کا ایک اس کی جدوجہد ہے، کون اس سے انکار کرے گا؟ لیکن اگر حالات و واقعات کو جیسے کہ وہ فی الواقع تھے سامنے رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشیت ایزدی کار فرما تھی، ورنہ یہ کسی انسان یا کسی جماعت کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ جماعت کا جماعت سے مقابلہ کریں تو مسلم لیگ جو ہے پاسنگ نہیں تھی کانگریس کا۔ کانگریس کی تاریخ کا آپ اندازہ کریں، کانگریس کے کارکنوں کا آپ اندازہ کریں، اس کی لیڈرشپ کا اندازہ کریں، کیسے کیسے عظیم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر مسلمانوں میں سے کتنے مخلص تھے کہ جنہوں نے اس کی تائید کی، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھی۔ اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک عوامی تحریک کی شکل تو بعد میں آخر میں بن گئی ہے، عوامی جماعت کی شکل تو کبھی بھی نہیں بنی۔ اس کے کارکنوں کی کوئی تربیت جو ہے سیاسی نہیں ہوئی، اس نے کہیں اس طریقے کی مارے نہیں کھائیں اور اس طرح کی قربانیاں نہیں دی کہ جن بھٹیوں میں سے گزر کر سونا کندن بنا کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو مسلم لیگ کا کوئی مقابلہ بحثیت مسلم لیگ ایک جماعت کی حیثیت سے کانگریس سے نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی مقابلہ بحثیت قوم جو بھی حالات تھے ان کے اعتبار سے ہندوؤں سے نہیں تھا۔ پھر جس وقت پاکستان بن رہا ہے تو انگریزوں کے ہاں حکومت جو ہے کنزرویٹوز کی ہوتی تو کسی کو یہ شک کرنے کا حق حاصل تھا کہ پاکستان کے بنانے میں انگریز کا ہاتھ ہے، لیکن اس وقت تو حکومت وہاں لیبر پارٹی کی تھی۔ لیبر پارٹی کبھی پرو مسلم لیگ نہیں رہی، ہمیشہ سے مسلم لیگ کے خلاف، ایٹلی ذاتی طور پر مسلمانوں سے بغض رکھنے والا، قائد اعظم سے شدید بغض رکھنے والا۔ ماؤنٹ بیٹن یہاں آیا ہے تو گاندھی کا تو وہ چیلا بن گیا تھا اور قائد اعظم سے شدید نفرت رکھتا تھا، اس کے باوجود پاکستان وجود میں آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بالکل بلا تشبیہ میں عرض کروں گا، بہت سے معاملات میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں اس تشبیہ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ معاملہ اس معاملے کے برابر ہو گیا، کہیں کوئی بات جو ہے انبیاء کی سیرت کے بارے میں کہی جائے تو ہم اسے اپنے اوپر نہ قیاس کر بیٹھے، اسی طرح کہاں غزوہ بدر اور کہاں ہمارے یہ حالات۔ لیکن یہ کہ بطور تشبیہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بدر کی فتح جو ہے وہ بالکل ایک کھلا نشان تھا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جنگ اللہ نے لڑی ہے، لوگوں نے نہیں لڑی ہے۔ چنانچہ عجیب بات ہے، آپ کے سامنے بھی ہوگی وہ آیہ مبارکہ اسی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے مسلمانوں، تم نے نہیں قتل کیا، یہ ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو پڑے ہوئے ہیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند، کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ جو ہے تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ان کو قتل کر سکتے۔ فلم تقتلوہم، ہرگز تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ جو کنکریاں بھر کر ان کو پھینکا تھا دشمن کی طرف، تو یہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں اسی انداز میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ نفی اسی نوعیت کی ہے جس نوعیت کی نفی وہاں کی گئی۔ عالم واقعہ میں تو ظاہر بات ہے کہ حضرت حمزہ کی تلوار ہے کہ جس نے سر جو ہے جدا کیا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا اس کے جسد سے، لیکن یہ کہ عالم حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ تو عالم واقعہ میں تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی جد و جہد، مسلم لیگ کی کوشش، قائد اعظم کی قیادت و رہنمائی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ صغرا کبرا جوڑے تو جیسے وہاں کسی حساب کتاب میں فتح مسلمانوں کی نہیں آتی، 313 نہتے اور وہاں 1000 کیل کانٹے سے لیس پوری طرح مسلح ہو کر تمام اسلحہ لے کر آئے ہیں تیار ہو کر، یہاں تو وہ لوگ تھے کہ جو نکلے ہیں مدینے سے تو انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، یہ تو بعد میں فیصلہ ہوا۔ ورنہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جیسے قافلوں کے اوپر کوئی اس سے پہلے بھی چھاپہ مار دستے بھیجے گئے، شاید یہ اسی طرح کی کوئی ایک مہم ہے، تو جنگ کے لیے تیاری کے ساتھ تو نکلے گی تھے مسلمان۔ تو جس طرح یہ تقابل کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تم نے نہیں کیا، اسی طریقے سے یہاں پر پاکستان کا وجود میں آنا، واقعہ یہ ہے کہ مشیت ایزدی کے سوا کچھ نہیں۔ سب سے بڑا ثبوت اس کا میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ قائد اعظم ایک وقت پر آ کر مجبور ہو گئے، حالات نے انہیں اس طریقے سے جیسے کہ کوئی کسی گھیراؤ میں آ جاتا ہے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ کیبنٹ مشن پلان کو وہ مان لے. لیکن یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی سپریم طاقت اس وقت جو ہے ویسٹ کی، وہ امریکہ تھی. امریکہ ہی نے انہیں بچایا ہے دوسری جنگ عظیم میں، ورنہ نہ معلوم ان کا کیا حشر ہو چکا ہوتا. لہذا امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ دباؤ تھا کہ جس کی وجہ سے انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں سودا چکانا ہے اور جھگڑا جو ہے وہ طے کرنا ہے. اس وقت یہ قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اب اگر میں نے ضد کی تو پھر انگریز شاید یک طرفہ طور پر معاملہ کانگریس کے ساتھ کر کے اور حکومت اس کو دے کر چلے جائے. دوسری طرف یہ کہ اپنی قوم کو جب دیکھتے تھے تو اس میں اتنا دم نہیں تھا کہ ریزسٹ کر سکے، آرگنائزیشن نہیں تھی، تنظیم نہیں تھی. لہذا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ انہوں نے اس مشن پلان کو تسلیم کیا. اس کے معنی کیا تھے؟ یہ آج کوئی شخص اس کی تردید نہیں کر سکتا کہ اگر اس مشن پلان کے تحت، کیبنٹ مشن پلان کے تحت آزادی ہوئی ہوتی تو آزاد پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں. جو بات پنڈت نہرو نے کہی تھی یہ حماقت تھی کہ اس نے کہہ دی، لیکن یہ کہ کہی بات بالکل صحیح تھی اس نے کہ ایک دفعہ آزاد ہو لینے دو پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات صحیح تھی. ایک دفعہ ایک وحدت کی حیثیت سے ہندوستان مرکزی حکومت اور ڈیفنس اس کے پاس ہے، سارا بجٹ کا معاملہ اس کے پاس ہے، آرمڈ فورسز تو اس کے تحت ہے. ظاہر بات ہے کہ اس مرکز پر تو انہی کا تسلط رہنا تھا، اس لیے کہ عظیم اکثریت میں وہ تھے. تو صرف ایک نظری طور پر اس میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد کوئی زون اگر علیحدہ ہونا چاہے تو اس کو آپشن ہوگا، اسے اختیار ہوگا، وہ علیحدہ ہو جائے. لیکن وہ صاف بات جو دل کا چور تھا اس کی زبان پر آ گیا کہ پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے. اور اسی بات پر قائد اعظم چونکہ مدبر تھے، انہیں جب یہ نظر آیا کہ اب الزام اس پر ہے، مجھ پر نہیں ہے، فوراً انہوں نے واپس اپنا جو تسلیم انہوں نے کیا تھا اس سے انہوں نے واپسی کی. یہ ان کے تدبیر کا، ان کے تدبر کا شاہ تھا کہ الزام اب ان پر نہیں تھا بلکہ دوسروں پر تھا. تو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجے میں پاکستان کس شکل میں وجود میں آیا کہ ایک آزاد ملک، بالکل آزاد، اس کا ڈیفنس اپنا، اس کا بجٹ اپنا، اس کے فائنینسز اپنے، سب چیزیں اس کی اپنی. ورنہ یہ کہ کیبنٹ مشن پلان کے تحت تو یہ ایک زون ہوتا، ایک زون یہ، ایک زون ایسٹ پاکستان، یا اور بلکہ وہ ایسٹ بنگال اور آسام ملا کر، اور ایک زون جو ہے وہ سینٹرل انڈیا کا ہوتا. تو وہ پاکستان جو آزاد پاکستان، علیحدہ انڈیپینڈنٹ پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا. اب آپ غور کیجئے تو یہاں وہ بات سامنے آتی ہے جو حضور نے فرمائی کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا. یہ حماقت کیسے سرزد ہو گئی؟ اب یہ اس کے سوا اور کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ پنڈت نہرو جیسا شخص خاموش رہ جاتا تو بات کچھ اور ہوتی، اور خاموش نہیں رہ سکا تو اس کا نتیجہ یہ. تو فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، یہ ملک اس نے تمہیں عطا کیا. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان، تو یہ خداداد جو ہے میرے نزدیک 100% درست ہے. یہ خدا کی دی ہوئی مملکت ہے، یہ اس نے قائم کی ہے، اس کی عطا کردہ ہے. فآواکم وایدکم بنصرہ. اب دیکھیے، پھر میں عرض کروں گا بلا تشبیہ کہ 1965 کی جنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید خصوصی کی شہادت، اس سے بڑھ کر اور کہاں آپ کو مل سکتی. کہ جس طریقے سے کہ ہندوستان کی فوجیں آگے پڑتی چلی آ رہی تھی اور ہمارا کوئی ڈیفنس نہیں، ریزسٹنس نہیں، اور وہ اسی اچمبے میں رہ گئے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد دلایا تھا، عام طور پر ہمارے حافظے جو ہیں وہ اپنے روز مرہ کے مسائل کی وجہ سے وہ باتوں کو بھول جایا کرتے ہیں. ذرا یاد کیجئے جو پچھلی مرتبہ بھی میں نے یاد دلائی تھی بات، کہ بی بی سی پر فال آف لاہور کا اعلان ہو گیا، برٹش ٹیلی ویژن پر اس کے منظر دکھا دیے گئے. اتنی حتمی اور قطعی اور یقینی بات کہ شام تک لاہور ختم ہو، اور جیم خانہ کلب کے اندر بیٹھ کر، یہ آپ کے بہت پڑوس میں وہ جگہ ہے، یہاں وہ ہندو اور سکھ جرنیل جو ہے وہ شرابیں پیئیں گے، ان کے نقشے تھے، ان کے عزائم تھے. لیکن یہ کہ کس طریقے سے اللہ نے روکا ہے. اسی سورہ مبارکہ کے وہ الفاظ جو پچھلی مرتبہ میں نے یاد دلائے تھے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ چاہے سارا ساز و سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن جب اندر سے انسان شکست کھا جائے، اندر مرعوبیت تاری ہو جائے، اندر جو ہے وہ بزدلی پیدا ہو جائے، تو پھر یہ ہتھیار اور ساز و سامان کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہتھیار ساز و سامان تو اسی وقت کہ مورال ہائی ہو، اندر سے عزم ہو، ارادہ ہو، قوی ہو، جرت ہو، بہادری ہو، تبھی یہ کام دیتے ہیں، ورنہ کوئی چیز کام نہیں دے سکتی. ہتھیار دھرے رہ جاتے ہیں، میزائل فٹ ہوئے ہوئے رہ جاتے ہیں اور لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ اندر مورال نہ رہے, اندر سے انسان جو ہے شکست کھایا ہوا. یہ حال تھا الٹی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. اس کے سوا میرے نزدیک کوئی تعویل نہیں ہے. 1965 میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بچایا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو یہ معیشت کی فراوانی ہوئی ہے, جو واقعہ یہ کہ ہمارے لیے فتنہ بن گئی, بات یہ ہمارے لیے آزمائش بن گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت ہے, بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا, جس طرح کی جو ان پر ایک مصیبت تھی مصر میں, اس سے چھٹکارا دلایا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا فننظر کیف تعملون, اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے. تو یہاں پر بھی جو فراوانی ہوئی ہے مسلمان ہندوستان کا اور مسلمان پاکستان کا, ان کے عام معیار زندگی میں جو عظیم الشان فرق ہے. کوئی عام جو آتا ہے شخص ادھر سے بارڈر کراس کر کے ادھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ جیسے ایک پسماندہ ملک سے ترقی یافتہ ملک میں ہم آ گئے. یہ سیاحوں کا عام تاثر ہے. یہ ساری معیشت کی فراوانی, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مسلمانوں کے لیے تجارت میں دبے ہوئے تھے, تجارت ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی, وہ ساری تجارت, وہ سارا خلا جو پیدا ہوا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. ورزقکم من الطیبات, اس سب کا اصل مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو, تاکہ تم اللہ کا احسان مانو, تاکہ تم اب اس کے احکام پر چلو, اب اس کی رضا جوئی کی فکر کرو. سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل کے ذمن میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ جب انہیں نجات دی گئی اور مصر کا جو شدید ترین قسم کے حالات تھے وہاں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دی, تو وہاں ایک آیت آتی, آیت نمبر 7 ہے سورہ ابراہیم میں, وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے تمہیں اچھی طرح یہ بات سنا دی تھی کان کھول کر, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ہم نے جو احسان تم پر کیا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو ہمارے احسانات کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, ہم اور دیں گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ان احسانات کا اگر واقعی تم شکر ادا کرو. شکر پر اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگویں ہوئی ہیں کہ شکر بالقلب بھی ہوتا ہے, کہ دل میں احساس ہو کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا, اور یہی جڑ ہے, بنیاد ہے. اگر دل میں یہ احساس نہیں ہے تو شکر کیا ادا کرے گا انسان. پھر ایک ہے شکر باللسان, زبان سے انسان شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی, بالکل صاف اور سیدھی کتاب مبین. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ابھی جو رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے اس میں بھی ایک آیت جو ہے ان 6 آیتوں میں سے 23واں رکوع سورہ بقرہ کا, وہ اسی الفاظ پر ختم, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے تم کچھ سمجھے؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی, اور رہنمائی کی بھی روشن دلیلیں, بینات من الہدا والفرقان, اور حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی شے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو, اس نعمت کا حق ادا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. یہ قرآن مجید عظیم ترین دولت اور نعمت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شکر بالقلب, شکر باللسان, اور تیسرا جو شکر ہے, جو اہم ترین شکر ہے, جسے علماء نے, امام راغب نے بالخصوص شکر بالجوارح کہا, اپنے پورے وجود سے شکر کرنا, وہ شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرو. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لا کر بیکار ڈال دیا ہے تو یہ بھی ناشکری ہے, یہ بھی کفران نعمت ہے. قرآن مجید ایسی دولت کا سب سے بڑا کفران یہ ہے کہ جزدان میں بند کرو, اوپر رکھ دو, یہ کفران نعمت ہے. اس نعمت کا حق نہیں ادا کیا, تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, جس مقصد کے لیے یہ نعمت دی گئی تھی وہ مقصد تم نے حاصل نہیں کیا, تو یہ بھی ناشکراپن ہے, یہ بھی کفران نعمت ہے. اب کسی انداز میں غور کیجئے, لعلکم تشکرون, یہ بات گویا کہ ہم سے کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اتنے احسانات تم پر کیے, ان تین حالتوں کا موازنہ کرو,
وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یہ تین کیفیات تمہاری تھیں، اس کے مقابلے میں ہمارے تین احسانات کیا ہوئے؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تقابل جب کرو گے، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت سے جب بات سامنے آئے گی تو شاید کہ تم شکر کر سکو. اور اس میں اب ایڈ کیجئے وہ آیت سورہ ابراہیم کی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پاکستان بننے کے تقریباً ربع صدی کے بعد وہ جو ناشکری ہم نے کی، ہم جو اس دولت کے سیلاب ہی میں بہ گئے، اونچے منڈگے بنا لینا ہی مقصود ہو گیا، عالی شان بنگلے بنا لینا، کاروبار حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے بالکل آنکھیں بند کر کے، کہ کسی کو یہاں سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہی سوچیں کہ ہمارے ہاں لین دین کے بیع و شرع کے جو طریقے رائج ہیں ان میں سے کتنے حلال ہیں کتنے حرام ہیں، شریعت کی روح سے اس میں جائز کتنی شکلیں ہیں اور کتنی شکلیں ناجائز ہیں، کسی کو اس کی طرف دھیان نہیں ہوا. دولت کا ایک سیلاب آیا، اور سب سے بڑا تو اصل میں ہمارے ہاں اخلاق اور دیانت اور امانت اور سچائی کا جنازہ جو سب سے پہلے نکالا وہ تو ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی دولت، یہ ایویکوئی پراپرٹی، اور اس کے بارے میں بڑے سے بڑے لوگوں کی دیانت جو ہے وہ اس طریقے سے گندی نالی کے اندر بہ گئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. پھر جب ایک مرتبہ بند کھل جائے، ایک مرتبہ جب انسان کا ضمیر آلودہ ہو جائے، جیسا میں نے عید کے خطبے میں کہا تھا کہ ہمارے کاروباری بھائی جس ڈائلیما سے دو چار ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت سے جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت سے جھوٹ بولے بغیر تو چارہ نہیں، اس لیے کہ ٹیکسیشن کا نظام، ٹیکسیشن کے قوانین، پھر یہ کہ جو لوگ اس کے اوپر جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی بساط جو ہے دکان کی بساط بڑھا دیں، آپ یہ دکان کی بساط لپیٹیں اور جائیں. اگر اب اس معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں، تو جب یہاں جھوٹ بول لیا تو پھر ایک اور صحیح، پھر اور صحیح. وہ جھوٹ جو ہے ہماری گھٹیوں میں پڑا اس لیے کہ گلٹی کانشس تو انسان ہو گیا، اس کا ضمیر تو آلودہ ہو گیا. اسی طریقے سے یہ ایویکوئی پراپرٹی کے سلسلے میں بڑے بڑوں کے جو دیانت کا اور امانت کا جنازہ نکلا ہے، اس نے ہماری قوم کے اندر سے ان چیزوں کو بحثیت مجموعی ختم کرنے میں بڑا پھاٹنے کی. اور پھر جو معیشت کے مواقع سامنے آئے، ہندو اگر ہوتے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ یہ بڑی بڑی پوسٹیں اور یہ اعلی مناسب جو ہے ان تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، کتنا دانتوں پسینہ آتا ہے انسان کو. لیکن جب کھلا میدان ہمیں ملا اور اعلی سے اعلی جو ہمارے لیے عہدے اور اعلی سے اعلی ملازمتیں اور پروفیشنز کے جو ہے وہ بازار جو ہے کھل گئے، اس کا نتیجہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے احکام پر چلتے، وہی سورہ بقرہ کی آیات کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں تو ان کی پکار ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوں جب چاہے مجھے پکارے، میری طرف سے کھلی آزادی ہے. دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ تبھی دعا اللہ سنے گا، جہاں چاہو جب چاہو اللہ کو پکارو. لیکن یہ کہ بہرحال یہ شرط تو ہے کہ وہ بھی تو میری پکار سنے، وہ بھی تو میرے احکام کو قبول کرے، وہ بھی تو میری صدا پر لبیک کہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی منواتے چلے جائیں اور میری بات جو ہے اس کے لیے ان کے کان بہرے ہو کر رہ جائیں کہ میرا کوئی حکم جو ہے سنا انسنا کر دیا. ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن پاؤں تلے روندنے میں کبھی جو ہے انسان کو بات نہیں ہو رہا، چاہتا یہ ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا چلا جائے، تو یہ ہونے والی بات نہیں. تو یہاں پر بھی وہ بات ہے کہ اگر تو شکر کرتے تو اللہ تعالی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، پاکستان کا قیام در حقیقت ہماری منزل نہیں تھی. یہ تو اب آج پاکستان کا قیام بھی ذہنوں کے اندر مشکوک ہو گیا ہے. ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو کنونس نہیں ہے اس پر کہ پاکستان کیوں بنا ہے، اس لیے کہ اس کا ریشنیلے جو ہے وہ جب عملاً ان کے سامنے نہیں آتا. کیا فرق ہے ہمارے اور ہندوؤں کے تمدن میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی یہ تقسیم قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی یہ خون کی ندیاں بہانے کی؟ یہ جو آگ اور خون کے دریاؤں سے لوگ جو گزر کر یہاں پہنچے ہیں، تو آپ کی نسل میں وہ طبقہ موجود ہے جو اسے حماقت قرار دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں جو کچھ یہاں ہوا اس سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن سامنے نہیں آئی. اب آپ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ جو ہے 14 اگست کی سیرمنیز پہ صرف کر دیجئے، اس سے کیا آپ نوجوان ذہن کو مطمئن کر لیں گے؟ وہ ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے گھر بن جائیں گے، بہت سے لوگوں کے کاروبار چمکیں گے، کپڑا بکے گا، بانس بکیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیکے چلیں گے، یہ تو سب کچھ ہوگا، لیکن کیا آپ کا خیال ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ قائل کرنے کی تو عملی شکل یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ ملک لیا تھا وہ عمل اگر یہاں ہو تب تو لوگوں کو اس کا ریشنل سمجھ میں آئے گا، اس کا جواز جو ہے لوگوں کے سامنے عملا ہوگا، لیکن جب یہ نہیں ہوا اور اس کے بالکل برعکس صورت رہی تو 25 برس تھوڑے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے، 1947 اور 1971 25 برس کا فصل ہے، 24 برس کا فصل ہے، ربع صدی کے بعد عذاب خداوندی کا پہلا کوڑا ہم پر برسا، وہ پاکستان اب نہیں ہے جو وجود میں آیا تھا، اب تو وہ پاکستان دیٹ واز کے نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عام طور پر جو ذرا زیادہ حقیقت پسند لوگ ہیں وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں واٹ ریمینز آف پاکستان، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی برٹش پریس کی یہ پیشین گوئی تھی جب 1970 کا الیکشن ہو رہا تھا کہ غالباً یہ اس پاکستان کا آخری جنرل الیکشن ثابت ہوگا، اور وہ ہوا، اس پاکستان کا وہ آخری جنرل الیکشن تھا، اس کے بعد وہ پاکستان نہیں رہا، اب تو وہ پاکستان ہے جو مغربی پاکستان تھا جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ رہ گیا وہ اصل پاکستان کا واقعی آخری جنرل الیکشن ثابت ہوا ہے 1970 کا الیکشن، وہ خدشات اب بھی ہیں، ذرا یہ مارشل لا کی جو ہے اب کچھ پشتی نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی وہ جو بڑا زوردار بھاری ڈھکن اوپر تھا وہ سیاست کا آخر اٹھانا پڑے گا، یہ آج نہیں تو کل، مسلسل ایک چیز کے جو لاجیکل نہیں ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، عقل اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اس وقت سے فائدہ اٹھایا گیا ہوتا، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ سارا وقت ہم نے ضائع کیا، میں نے آج سے 3 سال پہلے علماء کنونشن بلائی تھی صدر صاحب نے، یہ 20 اگست 1980 کی بات ہے، 1980 میں نے اس وقت وہاں کیا تھا علماء کنونشن میں کہ صاحب صدر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اصل قیمتی وقت آپ ضائع کر چکے ہیں، جو غلطی پاکستان کی پہلی قیادت نے کی تھی وہی غلطی آپ کر چکے ہیں، 3 برس اس وقت ہو چکے تھے، 3.25 برس اس وقت اس رجیم کو آئے ہوئے، لیکن جس طریقے سے پاکستان جب بنا ہے تو جوش و خروش کا جو عالم تھا، لوگ چارپائیوں کے بغیر زمین پر سونے کے لیے ذہناً آمادہ تھے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے، لیکن یہ کہ قیادت نے انہیں ناکام کیا ہے، اصل میں ان کا جذبہ پھر جب سرد پڑتا چلا گیا، پھر ظاہر بات ہے کہ اب اسلام کی بات ہوگی تو اسلام کس کا اسلام، شیعہ اسلام کے، سنی اسلام کے، فلاں کا اسلام یا فلاں کا اسلام، وہ پھر جو بحثیں چلی ہیں وہ اس لیے کہ ابتدائی 3 سال ضائع کرنے کے بعد جب بات ہوئی تو وہ جوش و خروش ختم ہو چکا تھا، یہی بات یہاں ہوئی، اگرچہ میرا موقف یہی ہے کہ میں 1977 کی جو تحریک تھی اسے اصلا ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، وہ اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، لیکن اس اینٹی بھٹو موومنٹ نے جو شکل بعد میں اختیار کر لی اس میں پھر جو مذہبی جوش و خروش پیدا ہوا، نظام مصطفیٰ کے نام پر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے ہاں واقعی تحریک پاکستان جو ہے دوبارہ زندہ ہو گئی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ کیفیات جو ہے دوبارہ اس ملک میں پیدا ہو گئی تھی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، آتے ہی اگر انہوں نے مومنانہ اور کردار کے ساتھ اور عظیمت کے ساتھ قدم اٹھانے شروع کیے ہوتے اس وقت کوئی نہیں تھا جو شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھا سکتا، اس لیے کہ عوام کے جذبات اس وقت بہت گرم تھے، لیکن یہ کہ جب پورے 3 سال ضائع کرنے کے بعد بڑا تیر مارا ایک حدود آرڈیننس لے کر آئے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، شیعہ سنی سیکرٹیریٹ کا گھیراؤ ہو گیا اور وہ آدھا قدم جو ہے وہ واپس لینا پڑا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ وقت گزار دیا، اسی طریقے سے اندیشہ یہ ہے اب 6 سال گزارنے کے بعد اب جو ہے وہ دستور کے کمیشن بیٹھ رہے ہیں، علامہ اسد صاحب اب چل کر آ رہے ہیں مراکش سے پاکستان کہ وہ اب ہمیں یہ ایڈوائز کریں گے کہ کیا ہمارا ڈھانچہ ہونا چاہیے، یہ 6 سال کہاں ضائع کیے، یہ وقت جو ہے کس کام میں گزارا ہے، یہ سارا ہوم ورک جو ہونا چاہیے تھا وہ آج شروع ہو رہا ہے، اور آج حالات جتنے بے یقینی کے ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آخر کوئی وجہ ہے کہ آج ممتاز بھٹو بھی بول رہے ہیں کہ سندھو دیش کا لفظ ہر نوجوان سندھی کے دل پر لکھا ہوا ہے، آج سے پہلے بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی، آج ہی بھکتی صاحب بھی جو ہے راگ الاپ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بلوچ ہوں پھر کچھ اور ہوں، جو کھلم کھلا جو ہے وہ بات کہنے کی ہمت ہو رہی ہے، یہ یہی فضا ہے کہ مشتاق راج کی وہ کتاب آ گئی ہے کہ جس نے تمام کتابوں کو رد کر کے رکھ دیا، کنڈم کر کے رکھ دیا، اور وہ کتاب اسی ملک میں چھپ رہی ہے اور عام تقسیم ہو رہی ہے، یہ سارے حالات جو ہے وہ جو بتا رہے ہیں کہ پھر ہم ایک ایسے دوراہے پر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نے اگر دستگیری نہ کی تو حالات بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں. صورت حال جو ہے وہ بہت خوفناک ہے. اب پولرائزیشن کا وہ عمل پھر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی دو طرح کے عناصر جمع تھے. ایک ان کے ہاں وہ اوپر کی ان کی قیادت, وڈیروں کی قیادت, اور ایک وہ کارکن جن میں کہ غالب اکثریت جو ہے وہ بائیں بازو کی طرف رجحان رکھتی ہے, اور ان میں بھی جو رفت ہو رہا ہے اسی بنیاد پر. تو یہ سارے آثار پھر اچھے نہیں ہیں. حالات جو ہے پھر بڑے ہی ایک اعتبار سے بڑے ہمارے نزدیک خوفناک سی شکل لے کر آ رہے ہیں. اس موقع پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی خصوصی دستگیری ہو جائے تبھی ہمارا یہ جہاز جو پھنس گیا ہے پھر ایک دلدل کے اندر یہاں سے نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ کی رحمت کو انووک کرنے کے لیے, اس کی رحمت کو پکارنے کی بھی کوئی شرائط ہے. وہی آیت جو میں نے سورہ بقرہ کی, وہ رمضان اور روزے کے ذکر کی جو بار بار سنائی ہے, پھر میں اسی طرح پریفر کر رہا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو ان پر بھی تو لازم ہے کہ وہ میرا کہنا مانیں, میری طرف رجوع کریں, میری جناب میں آئیں اور گڑ گڑائیں, اپنی خطاؤں کی معافی چاہیں, توبہ کریں, توبت النصوح کے ساتھ میری طرف رجوع کریں. اگر یہ شکل ہم کریں, اگر اس کی تحریک کوئی عوامی سطح پر ابھرے, اگر کچھ لوگ قبر کس کر کھڑے ہو جائیں, وہ طے کر لیں کہ ہمیں بہرحال مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, وہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنی ہے اسی کام کے لیے, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے, اپنے برادریوں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے کلبوں میں, اپنے محلوں میں, اور اللہ توفیق دے اور طاقت ہو تو قوت کے ساتھ میدان میں آ کر ہر منکر کے خلاف ہم جہاد کریں, ہم اس کو للکاریں اور یہ طے کریں کہ ہم اس کو یہاں نہیں چلنے دیں گے. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے ایک طاقت درکار, ایک منظم قوت, ایک ایسی طاقت کے جو واقعتاً ایک طرف تو یہ کہ اسلام کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ ہو کہ خود وہ اپنے اس دین پر عمل پیرا ہو اپنی زندگی میں, اور ثانیاً وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو, اور پھر یہ کہ سالکن اتنی منظم ہو کہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی نفلی, اپنا اپنا راگ, کوئی بات کسی پر پسند آ گئی تو کر لیا ہے کام, نہیں پسند آئی تو نہیں کیا, یہ نہیں, بلکہ منظم ہو کام کرنے کے لیے, اس تنظیم کے تحت تیار ہو. اگر یہ تین کام ہم نہیں کر پائے تو پھر یہ اندیشہ ہے خاکم بدہن, وہ جو اقبال نے کہا کہ خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, اور یہ جو ملک قائم ہوا تھا جس مقصد کے لیے, ایک بار پھر رہ گئی تھی بیچ میں عرض کر دوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی منزل نہیں تھی ہماری آخری, یہ تو در حقیقت پہلا قدم تھا کہ اس کے بعد یہ پورے عالم اسلام کے اتحاد کی طرف, وہ خواب جو کبھی دیکھا تھا جمال الدین افغانی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ گاندھی نے ایک مرتبہ وہاں ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں قائد اعظم سے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے, پین اسلامزم کا ہموا اس وقت انگریز کے سامنے تھا کہ اگر یہ مسلمان کہیں متحد ہو گئے تو پھر یہ ہمارے اقتدار کے لیے اور ہماری جو یہ امپیریلزم ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے. اور اسی طریقے سے ہندو محسوس کرتا تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, ہندو تو یہ ہے کہ صرف ہندوستان میں اور کہیں ہے نہیں, یہ مسلمان جو ہے یہ ایک عالمی برادری کا جز ہے, اگر انہیں کوئی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پیچھے تو عالم اسلام ہے, اس کی تائید ہے, اخلاقی اور مادی تائید, ہم پھر ان کا مقابلہ کیسے کریں. لہذا انہیں اندیشہ اس وقت تھا کہ گاندھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا, اتنا اندیشہ ان کے ذہن پر تھا. تو اصل میں تو پاکستان کی تحریک اگر وہ آگے بڑھتی اپنے لاجیکل جو بھی اس کا ایک کورس تھا اس میں آگے بڑھتی تو یہ پھر پورے عالم اسلام کی قیادت اور اسلام کے عالمی احیاء اس کے لیے یہ مرکز ہوتا پورے عالم اسلام میں. میں کئی مرتبہ یہ مضامین بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ ہر مرتبہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں اگر مختصر اشارے ہو جائیں, احیاء اسلام کے ضمن میں میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جتنے یہاں پر ہماری اگر ماضی کی تاریخ آپ دیکھیں, جتنے عوامل یہاں جمع ہے پوری دنیا میں اور کہیں نہیں, اس لیے کہ یہ بر صغیر در حقیقت وہ ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, اگر آپ اندازہ کریں گے پچھلے 300 برس میں ان کے چکر کی کوئی علمی شخصیت پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی, ان کے علمی ورثے کے جو بھی وارث ہیں وہ بھی یہی ہے بر صغیر پاک و ہند میں, اور ان کی بھی اصل قوت جو ہے وہ پاکستان میں آ کر جمع ہو گئی. اسی طریقے سے اس صدی میں علامہ اقبال کے ٹکر کی کوئی شخصیت عالم اسلام نے پیدا نہیں کی. ہمارے ایرانی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انسپریشن لی ہے, ان کا وہ انقلاب انگیز اور ولولہ انگیز پیغام وہ ہے در حقیقت کے جو بنیاد بنا ہمارے اس انقلابی جدوجہد کی، اقبال کے نام لیوا بھی یہی ہے۔ پھر یہ کہ شہیدین کی تحریک، میں آپ کے سامنے اپنے وہ احساسات بیان کر چکا ہوں کہ دور صحابہ کے بعد کوئی اتنی خالص اسلامی تحریک مجھے نظر نہیں آتی جتنی کہ شہیدین کی تحریک تھی۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن لوگوں کے اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کی شخصیتوں کے ساتھ تولا جا سکتا، اونچ نیچ کا فرق رہ جائے گا لیکن یہ کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ اسی کیٹیگری میں آنے والی شخصیتیں تھیں کہ جو صحابہ کرام کی شخصیتوں کا قدرہ امتیاز ہے۔ ان تمام کے اثرات یہی تو ہیں، ٹھیک ہے خابیدہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہ انتشار ذہنی بھی ہے، مذہبی جماعتوں کے آپس کے اختلافات بھی ہیں، فرقہ بندی بھی ہے، گروہ بندی بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہاں کا وہ معاشی نظام بھی ہے، وہ سودی معیشت کے جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، تانا بانا جس کا ہے، نہ صرف نقد کا سود بلکہ زمین کا سود یہ ہے کہ جو ہم پر مسلط ہے، تو آسان کام تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جس قدر یہاں تاریخ کے وہ روایات کا جتنا ذخیرہ اس سرزمین میں جمع ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو ہم پر تو بہت دوہری ذمہ داری والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے راستہ وہی ہوگا جو انہی آیات میں ہمارے سامنے آیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ کی پکار پر اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے کس بات کی طرف، تمہیں زندگی عطا کرنے والی بات۔ یہ جو اللہ کی راہ میں محنت اور جد و جہد، جانے قربان کرنا، تن من دن لگا دینا، اصل میں یہ حیات دائمی کا پیش خیمہ ہے۔ تمہیں یہ نظر آتا ہے وہ جو قرآن مجید میں کئی مقامات میں فرمایا گیا، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی زیادہ بھا گئی ہے، تم اس کو ترجیح دیتے ہو، یہی تمہارے ذہن و فکر کے اوپر چھا گئی ہے، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَلْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہی تو ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ پھر یہ کہ شہداء کے لیے جو فرمایا کہ انہیں ہرگز مت کہو کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے جانے لگا دینا، اللہ کے دین کے لیے جو پکار آئے لبیک کہنا، اس شان کے ساتھ جو کسی نے اپنے شعر میں بیان کی ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی۔ اگر یہ شان نہ ہو اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والوں کی، وہ پکار کے جو تمہیں حیات ابدی، حیات دائمی، حیات معنوی، حیات حقیقی عطا کرنے کے لیے ہے، اس کی طرف لبیک کہو، پکار پر فوراً لبکو۔ وعلمو، اور اگر تم تاخیر اور انتظار اور تربش اس کے چکر میں پڑے رہے تو سن لو، وعلمو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ ترجعون، کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، پھر وہ سچی بات کو سچا سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لبیک کہنے کی صلاحیت تو بہت دور کی بات ہے، حق کو پہلے انسان حق سمجھے تب لبیک کہے گا، تو اگر سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جائے، دلوں کے اوپر حجاب آ جائے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، اب ان کے دلوں کے اندر وہ حقیقت بینی کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ وہ سزا تمہیں نقد مل سکتی ہے اگر تاخیر کرتے رہو گے، اگر اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہو گے، تن من دھن کے ساتھ حاضر نہ ہو جاؤ گے، تو ڈرو اس سزا سے کہ جو تم پر آ سکتی ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور کان کھول کر سن لو کہ آخر اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن آ کر رہے گا اور وہی دن ہے اصل میں ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب خداوندی سے، کہ پھر وہ صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا اور معصیتیں کی، بلکہ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس میں لپیٹ لیے جائیں گے کہ جنہوں نے اس سیلاب کو روکنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے گویا کہ اپنی خاموشی سے اس کو تقویت پہنچائی، حضور نے ایک بڑی پیاری حدیث میں اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا ہے کہ ذرا تصور کرو ایک جہاز کا، تو جہاز میں آپ کو معلوم ہے عرشہ ہوتا ہے، عرشے کے اوپر مسافر بیٹھے ہیں، پھر نچلی منزلیں ہوتی ہیں، اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے آنا پڑتا تھا اوپر، عرشے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ناک منہ چڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا چھوڑو جی ہم اوپر نہیں جاتے، ہم تو پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، انہیں نہیں روکیں گے، تو جب جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، وہ اوپر والے بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔